السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، صدق اللہ العظیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ توبہ کا مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں اور آیت نمبر 73 سے مطالعہ شروع ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تصحیح کی توجہ دلائی گئی ہے، وہ بھی میں کر لیتا ہوں. آیت نمبر 52 میں غالباً ایک لفظ پڑھنے سے رہ گیا، ہمارے ساتھی نے توجہ دلائی ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 52 میں الفاظ تھے، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم، یعنی منافقین کو کہا جا رہا ہے ایمان والوں کی طرف سے، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کریں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے. یہ تصحیح ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے کہ ہم نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ ہم 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل کریں گے انشاءاللہ. ہر آیت تلاوت ہو رہی ہے تو اگر اس میں تصحیح ہوگی وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، ترجمہ ہوگا اس میں بھی اگر تصحیح ہوگی وہ بھی کر لیں گے انشاءاللہ. دو قرآن پاک ہو گئے، اور جب تراویح میں سنتے ہیں تو وہ تیسرا قرآن پاک ہو جائے گا، اس میں بھی اگر کوئی تصحیح کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ حافظ صاحب کر لیتے ہیں، ان کو بتایا بھی جاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور بہتر انداز سے دین کو بیان کرنے، سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ توبہ کا 9 رکوع ہے، آیت نمبر 73 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. غالب حصہ بھی منافقین کے بیان کا چل رہا ہے، اور کچھ آگے چل کر پھر غزوہ تبوک کا مزید تذکرہ بھی انشاءاللہ آئے گا. سورۃ توبہ آیت نمبر 73، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ السلام آپ کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. یا جہاد کوشش محنت کے معنی میں ہے، اور ایک مراد ہے کہ ان کی سازشوں کا توڑ کیا جائے. منافقین سے کوئی باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، اس میں حکمتیں بھی ہیں. کلمہ پڑھتے تھے نا تو کلمے کی پروٹیکشن حاصل ہے، یہ بڑا اہم نقطہ پہلے بھی آیا آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں مراد جہاد سے ان کی سازشوں کا توڑ کرنا، منافقین اور کفار کی سازشوں کا توڑ کرنا. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا، وہ منافقین اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا جو وہ حاصل نہیں کر سکے. پہلی بات، انہوں نے کفر کی بات کہی، اس کے ذیل میں بہت سے واقعات اور سازشوں کے معاملات ہیں جو مفسرین نے نقل کیے. بدکلامی انہوں نے بہت کی ہے، کوئی ایک نہیں بہت سارے مواقع، نمبر ایک. اور اپنے اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا، یعنی اطاعت سے انکار، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار پر لبیک نہ کہنا عملاً کفر کی روش ہے. اور نمبر 3، اس بات کا ارادہ کیا جو وہ حاصل نہ کر سکے. ان منافقین نے معاذ اللہ حضور کے خلاف سازشیں کی، اور غزوہ تبوک سے واپسی پر ان کا کچھ ارادہ تھا حضور کے خلاف سازش کا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو مطلع فرما دیا اور ان کی سازش ہو گئی ناکام. یہ تفسیر بھی تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلي، اور ان منافقین کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے اپنے فضل سے ان اہل ایمان کو کیوں غنی فرما دیا. حضور تشریف لائے مدینہ منورہ تو مسلمانوں کو خوشحالی ملی، منافقین یہ دیکھ کر حسد میں آ گئے کہ اللہ کا فضل، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فضل سے ایمان والے غنی ہو رہے ہیں، ان منافقین کو جلن ہو رہی. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير، اور ان کا زمین میں نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار. ومنهم من عاهد الله، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا. لئن آتانا من فضله، کہ اگر اس اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. ولنکونن من الصالحین، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. اس آیت کے پس منظر میں بھی مفسرین نے واقعات نقل کیے ہیں، ایک شخص حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ثعلبہ بن ابی حاتم، اس کا نام کریکٹڈ نام یہی ہے، اس پہ تفصیل ہے تفاسیر میں، ثعلبہ بن ابی حاتم نام میں مفسرین نے لکھا، اور اس نے آگے حضور سے کہا کہ بس دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ میرے حالات اچھے کر دے، میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا. آگے سنیے، اور کہتا ہے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ، پھر جب اس اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے اور وہ اپنے عہد سے پھر گئے، اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے. اس شخص کا معاملہ بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال دیا مگر بخیل ہو گیا، کنجوس ہو گیا، اللہ کے راہ میں خرچ نہ کیا. آگے اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر فرمایا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اس اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں نفاق جما دیا اس دن تک جب وہ اس اللہ سے ملیں گے قیامت کا دن. بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے اس وعدے کے خلاف کیا جو انہوں نے اس سے کیا تھا. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. یہ جو آیات ہیں 75, 76, 77، یہ تو خاص پہلو ہو گیا، ایک شخص کا واقعہ، اس نے دعائیں کروائیں حضور سے علیہ السلام، حالات بہتر ہو جائیں گے، خوب خرچ کریں گے، خوب صدقہ کریں گے، خوب نیک ہو جائیں گے، اللہ نے دیا پھر گئے، بخیل ہو گئے، کنجوس ہو گئے، روگردانی کی، اللہ نے سزا کے طور پر دلوں میں نفاق ڈال دیا قیامت کے دن تک کے لیے، کیونکہ وعدہ خلافی انہوں نے کی اور جھوٹ بولتے تھے. منافق کی علامات کتنی ہیں؟ 4. بخاری شریف کی حدیث میں 3، مسلم میں 4، جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ. ان آیات پر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تنظیم، انہوں نے فرمایا یہ پاکستانی قوم کا بھی ایک نقشہ ہے. اللہ خطہ زمین دے دے، ہم نے وعدے کیے، 23 مارچ کی چھٹی بھی ہم نے منا لی. کیا چھٹی منائی؟ سڑکوں پر جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں جی. یعنی ایک دو کمٹمنٹس تھیں، اس کے اعتبار سے بات آگے پیچھے ہو گئی. یعنی شہر کے اندر ایسا رش پڑا ہے، لیکن وہ جو ہلے گلے چل رہے ہیں اور کھانے پینے سے لوگوں کو فرصت ہی نہیں. مراد افطار کی تیاری تھی، اللہ اکبر کبیرہ، اور مزار قائد کے آس پاس وہاں سے بھی گزرنا ہوا، کہیں جانا تھا ہم کو، تو سیکیورٹی بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر پاکستان نہیں نظر آیا ہمیں کہیں. پاکستان کس لیے ہم نے لیا تھا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے کہا تھا اللہ خطہ چاہیے، تیری کتاب، تیرے پیغمبر کی سنت پر عمل کریں گے، تیرا دین قائم کریں گے، بس تو ہمارے حالات اچھے کر دے، خطہ دے دے. دیا نا اللہ نے، چھپڑ پھاڑ کر دیا. کیا کیا ہم نے اس خطے کا؟ 71 میں 2 حصے کروا دیے ہم نے، زبان اوپر آ گئی، بنگلہ دیش بنوا دیا ہم نے، نظریہ نیچے، کلمہ نیچے، زبان کا تعصب اوپر آ گیا. آج بھی زبان کے تعصب ہیں، کراچی میں بھی ہیں اردو بولنے والوں کا معاملہ، سندھ میں بھی ہیں، سندھو دیش کا معاملہ، پختونستان میں پختون بھائیوں کا معاملہ، بلوچستان میں بلوچستان کو الگ کرنے کا معاملہ، پنجاب کے 2-3 ٹکڑے کرنے کا معاملہ. جوڑا تھا کلمے نے، کلمہ نیچے تو اوپر کیا 100 ٹکڑے ہو جائیں گے. بڑا اللہ نے دیا، چھپڑ پھاڑ کر دیا. پھر کیا ہوا؟ دنیا محبوب ہو گئی، دین گھروں سے گیا، 4 پیسے گھر میں آئے، پردہ گھر سے باہر گیا. رہی صحیح کثر اس دور کے اندر مادہ پرستی اور یہ میڈیا خوب آگے بڑھا بڑھا کر، مغرب کا اثر، دجالی تہذیب کا اثر. اور آج ہمارا قومی مزاج جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالیاں. ٹاک شوز جو پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں، ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں. شرافت کا اگر معیار بدل گیا تو بات الگ ہے. گلاس چلتے ہیں، گلاس ٹوٹتے ہیں، گریبان پھٹتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، مائک اٹھا کے پھینکتے ہیں، اور ایک دوسرے پر چھلانگے بھی لگا کر مارتے ہیں. یہ ہمارے ملک کے سیاست دانوں کا، ٹاک شوز کا حال ہے. اور اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتے ہیں، پارلیمنٹ میں آگے بیٹھتے ہیں، بڑی بڑی سیٹس پر آگے بیٹھتے ہیں، اور قوم کے ساتھ خیانت ہوتی، جھوٹے وعدے کرتے. بجا فرمایا مفتی مریب الرحمان صاحب نے، بزرگ ہیں، ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے ہم تعلق بھی رکھتے ہیں الحمدللہ. کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے دعوے جو کرتے ہیں ہمارے سیاست دان، ہم یہ کر دیں گے، تنخواہیں ڈبل کر دیں گے، یہ بنا دیں گے، وہ بنا دیں گے، دودھ کی نہریں بہ جائیں گی. ذرا الیکشن کمیشن لکھے نا ان کے دعووں کو، اور کہ پوچھنے سے صحیح تم نے دعوے کیے تھے، کیا ہوا دعووں کا؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، گالیاں. اور یہ سے سیاست دانوں کا مسئلہ نہیں، عوام بھی کسی سے کم نہیں. یہ آج اجتماعی نفاق کردار میں پیدا ہوا، وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جھوٹے وعدے ہم نے کیے اللہ سے. یہ آج ہماری حالت ہے. باتیں کڑوی لگتی ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کی رحمت اللہ علیہ لوگوں کو، مگر چپکے چپکے سب کہہ رہے یار بات تو صحیح کہہ رہے، بات تو صحیح ہے، کڑوی لگتی ہیں، سخت لگتی ہیں. جنرل مشرف نے کہا تھا ڈاکٹر شاہد مسعود کو، جب وہ اے آر وائی سے پروگرام کرتے تھے ڈاکٹر شاہد مسعود، جنرل مشرف نے کہا یہ تم بڑی بڑی آنکھ والے کو کیوں دکھاتے ہو؟ تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی ڈاکٹر سرار صاحب سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو کہا کہ جنرل صاحب آپ کو اگر کوئی پریشانی ہو رہی ہے آپ چینل بدل دیا کریں، آپ کیوں ان سے پریشان ہو رہے اتنا؟ تو بات کڑوی تو لگتی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی، لیکن بات ہے بالکل صحیح. آج ہمارا قومی مزاج جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت اور گالم گلوچ، یہ تو منافق کی حرکتیں. وعدے جھوٹے ثابت ہوئے، ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی. آج ہمارا قومی کردار مزاج یہ بنا ہوا ہے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. نفرت نہیں ہے ہمیں خامخواہ، مگر یہ احساس زیاں بیدار کرنا چاہتے ہیں. ہم توبہ کی پکار لگاتے ہیں، خدا کی قسم توبہ کی دعوت دیتے ہیں. 27 شب میں بھی توبہ کی بات کریں گے، اس سے پہلے اگر سورہ فرقان آئے گی 19 سے بارے میں تب بھی توبہ کی بات کریں گے، سورہ تحریم آئے گی تب بھی توبہ کی بات کریں گے، سورہ زمر آئے گی تب بھی توبہ کی بات کریں گے، اور 27 شب میں اس لیے کریں گے کہ مملکت اللہ تعالیٰ نے چھپڑ پھاڑ کر رمضان کی 27 شب میں عطا کی تھی. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں جانتا ہے؟ وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیب کی ساری باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اب منافقین کا مزید بیان. انہوں نے مذاق اڑایا انفاق کرنے والوں کا. آپ اور ہم جانتے ہیں اس موقع پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ڈھیروں مال، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورے گھر کا مال، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا مال، اور کئی اونٹ سیدنا عثمان کے رضی اللہ عنہ. اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے سب معاف ہے عثمان کو، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے عثمان کو سب معاف ہے، اتنا عثمان نے اللہ کے راہ میں دیا. انہوں نے جن کے پاس مال کی وسعت خوب دیا، اور ایک صحابی نے رضی اللہ عنہ جن کے گھر میں فاقے تھے، اور انہوں نے جا کے ایک شخص ایک یہودی کے باغ میں رات بھر مزدوری کی، تھوڑی سی کھجوریں ملی، گھر میں فاقہ تھا تھوڑی گھر والوں کو دیں، اور تھوڑی لے کر حضور کی خدمت میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ڈھیر دیکھا پریشان ہو گئے، یہ ڈھیر کے سامنے کھجوریں کیا حیثیت ان کی؟ حضور نے بلایا اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں میں وہ کھجوریں لیں، اور حضور نے پورے ڈھیر کے ٹاپ پر رکھا، یہ اس کی ٹاپنگ تھی سبحان اللہ، اس ڈھیر کے ٹاپ پر رکھا کہ اللہ کیا تیری یہ کھجوریں اتنی مقبول ہو گئی ہیں. اخلاص کے ساتھ ہے نا، تو جس نے زیادہ دیا اس کا بھی مقبول، اور جس کی اتنی وسعت تھی اور دیا اس نے بھی آدھی کھجوریں لا کر، آدھی محنت مزدوری جو اس کو ریمنریشن ملا یا جو اس کو پیسہ ملا ہے رات میں مزدوری کا، وہ آدھا لا کے اگر اس نے اللہ کے راہ میں دیا حضور نے قبول فرمایا، یہ تو اللہ کے مقبول. مگر دنیا پرست منافق اتنے گندے لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا پرستی میں مبتلا ہونے والے اتنے گھٹیا کردار کے ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر بھی مذاق اڑاتے ہیں. اس پس منظر میں اس آیت کو سنیں. الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ منافقین ریاکاری کا تانہ دیتے ہیں خوشی خوشی صدقہ کرنے والے مؤمنوں کو، اور ان کو بھی جنہیں اپنی محنت مزدوری کے سوا کچھ میسر نہیں. فیسخرون منہم، بس یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. زیادہ دینے والوں کہتے ہیں اوہو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا دینے والے کو کہتے ہیں اوہو یہ چند کھجورے لے کے یہ روم سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یہ سلطنت روما سے ٹکرانے جا رہے ہیں سپر پاور سے. ہر ایک کا مذاق اڑایا ان بدبختوں نے جو دنیا پرست تھے منافقین. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، بس یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ انہیں اس مذاق کی سزا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب ہے ایک بدترین سزا ان کے لیے. پہلی سزا کیا آئی تھی؟ تمہارا انفاق قبول نہیں. اب دوسری سزا کیا آ رہی ہے؟ ان کے لیے استغفار حضور بھی کرے تو قبول نہیں. اللہ اکبر. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے نبی علیہ السلام آپ اور منافقین کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش طلب کریں، فلن یغفر اللہ لهم، تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ دوسری سزا، حضور علیہ السلام 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا. یہ اتنے گھٹیا کردار والے ہیں منافقین. اللہ میرے آپ کے دلوں کو، یہ حضور کی دعا، اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو، اللہم طاہر قلوبنا من النفاق، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. یہ نفاق کا گندا مرض اس گھٹیا سطح پر لے جاتا ہے کہ بندہ ایسی تباہی میں مبتلا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام بھی 70 مرتبہ استغفار کریں ان کے لیے، وہ قبول نہیں ہے. فریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے روانہ ہو جانے کے بعد. انہیں ناگوار ہوا کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. وقالوا لا تنفروا فی الحر, اور انہوں نے دوسروں سے بھی کہا کہ گرمی میں مت نکلو. گھر بیٹھ کر یہ خوش ہیں اور یہ نظارہ کریں کہ جائیں گے مسلمان تباہ ہو جائیں گے. ان کا دماغ خراب ہو گیا, 800 میل کا سفر اور پیسہ ہے نہیں, سواریاں ہے نہیں, اور جا رہے اس راہ کے اندر نکل رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ لا تنفروا فی الحر, دوسروں سے بھی کہتے ہیں گرمی میں مت نکلو. گرمی تو تھی نو ڈاؤٹ, مگر ایک اور گرمی بھی ہے جس کے سامنے اس گرمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. قل نار جہنم اشد حرا, اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کان یفقہون, کاش کہ وہ سمجھتے. حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم کی آگ اس دنیا سے 69 گنا 69 times زیادہ شدید ہے, اور ہر درجہ جو ایک ایک گنا بڑھے گا وہ اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا, ملٹیپل ہو جائے گا. تو جہنم کی آگ اس دنیا سے حضور نے فرمایا 69 گنا زیادہ شدید ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آج تھوڑی سی گرمی برداشت کر لیں, آج تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں, آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لیں اللہ کے دین کی خاطر, کل جنت میں راحتیں ہی ہیں, اس کے سوا کچھ نہیں. یعنی راحت ہی راحت, سکون ہی سکون. اور آج اگر تھوڑی سی پریشانی سے بندہ پریشان ہو کر دین سے بھاگے جیسے منافقین بھاگے, تو کل جہنم کی آگ بڑی شدید ہے. لو کانوا یفقہون, کاش کہ وہ سمجھتے. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا, تو انہیں چاہیے کہ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور آخرت میں خوب روتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جہنمی روئیں گے نا, ان کی آنکھوں سے خون بہے گا, اور خون اتنا بہے گا کہ اس کے اندر کشتیاں بھی چل سکیں. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. یہ بیانات نہیں آتے ہمارے سامنے. وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا جنہ اینڈ وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ دا ہیل فائر دا جہنم. اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان کیا, اتنا جہنمی روئیں گے, خون اتنا آنکھوں سے بہے گا, اس قدر ڈھیر ہوگا اس خون کا کہ اس میں کشتیاں بھی چلیں تو وہ چلتی رہیں گی. اللہ اکبر. ان کو کہا گیا چاہیے کہ دنیا میں تھوڑا ہنس لیں, مذاق اڑا لو, آج ایمان والوں کا مذاق اڑا لو, آج اسلام و فوبیا کے تحت اسلام کا مذاق, مسلمانوں کا مذاق, آج کچھ اپنے مسلمان اپنے ہی نوجوانوں کا مذاق, اپنی بچیوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جو بچیاں جو بیٹیاں پردہ کر لیں, جو نوجوان چہرے پہ سنت رسول کو سجا لیں. ہاں ہم پردے کے بھی قائل ہیں, ہم داڑھی رکھنے کے بھی قائل ہیں, اور ہم پورے کے پورے دین کی دعوت بھی دیتے ہیں. یہ ہر شے اپنی جگہ اہم ہے. تو آج اپنے بھی اپنوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو مذاق اڑا لو. انہیں چاہیے دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں. ولیبکوا کثیرا, اور آخرت میں خوب روتے رہیں. جزاء بما کانوا یکسبون, یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ, تو اگر اللہ آپ کو اے نبی علیہ السلام ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف لے آئے واپس, یعنی آپ تشریف لے جائیں گے اور پھر واپس بھی آئیں گے انشاءاللہ, تو اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان منافقین میں سے کسی گروہ کی طرف, فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ, پھر وہ آپ سے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں. فَقُلْ لَمْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا, تو آپ فرما دیجئے اب تم میرے ساتھ کبھی بھی ہرگز نہیں نکلو گے. وَلَمْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا, اور تم میرے ساتھ مل کر دشمن سے ہرگز جنگ نہیں کرو گے. تیسری سزا, آئندہ کسی غزوہ میں راہ خدا میں قتال کے لیے نکلنے کی اجازت بھی ان کو ختم. مال قبول نہیں, اور نبی کا استغفار ان کے حق میں قبول نہیں, اب آئندہ اللہ کے راہ میں قتال کے لیے نکلنے کی اجازت ان کو نہیں. تیسری سزا, کس قدر محرومی ہے, پیغمبر کے ساتھ میں جائے شہید ہو جائے کتنا بڑا درجہ. نہیں, تم جا ہی نہیں سکتے, تم نہیں نکلو گے اب اللہ کے راہ میں آئندہ. انکم رضیتم القعود اول مرۃ, بے شک تم پہلی مرتبہ گھروں میں بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے. فقعدوا مع الخالفین, تو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. چوتھی سزا اور سنیں, بڑی خطرناک. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اور ان منافقین میں سے جو مر جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیے. ولا تقوم علی قبرہ, اور نہ آپ اس کی قبر پر کھڑے ہوں کہ کوئی دعا کریں استغفار کریں. نہ نبی کی شفا سے محروم علیہ السلام, حضور آپ ان کا جنازہ نہ پڑھیے گا اور نہ قبر پر کھڑے ہوئیے گا کہ کوئی دعا کا ان کے لیے اہتمام ہو. منع کر دیا گیا. یہ چوتھی سزا ان کے لیے. سوچے نا, حضور انفاق قبول نہ کیجیے ان کا, استغفار آپ کا ان کے حق میں قبول نہیں, آئندہ ہی آپ کے ساتھ قتال میں نہیں نکلیں گے, اور آپ ان کی جنازہ نہ پڑھیے گا, دعا نہ کیجیے گا, اس سے بڑی بربادی کیا ہوگی ایک شخص کے لیے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا اور اس حال میں مرے کہ وہ فاسق تھے۔ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، اور اے مخاطب تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد، یہ ذکر پہلے بھی آیا۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بها فی الدنیا، بے شک اللہ تو چاہتا ہے کہ ان کے مال و اولاد کے ذریعے دنیا میں انہیں عذاب دے۔ وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ ذلت دنیا میں بھی ہے، مال کام نہیں آئے گا، اولاد ناہنجار ہو جائے گی اور اس کے ذریعے ذلت ملے گی، اور جانیں نکلیں گی تو وہ کافر ہوں گے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی سورت نازل کی گئی جس میں حکم ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ہمراہ جہاد کرو، اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے طاقتور اور وسعت رکھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُم مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور وہ کہتے کہ ہمیں رہنے دیجئے تاکہ ہم پیچھے بیٹھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ہٹے کٹے ہیں، وسعت بھی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی سواری نہ ہونے کا بہانہ بھی نہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اجازت دے دیجئے، ہم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں۔ ردو بھی این یقون مع الخوالفی، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وطوبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ مہر کب لگتی ہے؟ جب بندہ خود تکبر تعصب کا معاملہ ہو، خود دنیا کی محبت میں ڈوبے، جانتے بوجھتے حق سے دور ہو، اللہ تعالیٰ اسی راستے پر چلا دیتا ہے اور مہر لگا دیتا ہے۔ فہم لا یفقہون، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ، اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جناتن، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، جنت مراد، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کانٹراسٹ کیا ہے؟ ایک طرف منافق گھر بیٹھے رہے، اجازتیں مانگ رہے، بہانے بنا رہے، راہ خدا میں نہیں نکل رہے، اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر وہ خود جا رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، کس قدر تم محروم لوگ ہو، کس قدر ناہنجار ہو، پیغمبر اللہ کی راہ میں نکلے، تم گھر میں بیٹھے رہو، اور ایمان والے اللہ کی راہ میں نکل لیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے وعدے۔ اب دل کے کانوں سے ایک بات سوچئے گا، آج اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب ہے؟ مغلوب ہے نا، حضور غالب کر کے گئے تھے نا۔ اس دین کی مغلوبیت کے اس دور میں آپ کی میری صلاحیتیں زیادہ کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ کی راہ میں۔ حضور کا خون بہا ہے، خدا کی قسم ہمارا پسینہ بھی بہتا ہے، حضور کا گھر کا مال سارا نکل گیا، ہمارا کچھ بھی لگتا ہے؟ حضور نے گھر چھوڑا ہے، ہمارے تو گھر بڑھ رہے ہیں، چھوٹا ہے تو بڑا، بڑا ہے تو اور بڑا، پاکستان ہے تو دبئی، دبئی نے تو اسٹیٹس، یا بیچ میں آسٹریلیا، پھر وہاں سے یو کے اور اسٹیٹس نکل جائیں گے۔ حضور کا تو کم ہوا، سوچیے ذرا۔ تو حضور آئے خدا میں نکلے اور تم گھروں میں بیٹھے ہو، اور حضور آئے خدا میں نکلے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، اور تم آج غلبے دین کی جد و جہد سے دور ہو، دین مغلوبیت کے دور میں ہے، تو تم بیٹھے رہو تو ذرا غور کرو کہ یہ بیان ہو کس کا رہا ہے؟ منافقین کا۔ حرکتیں کیا تھیں؟ ان حرکتوں کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کرتوتوں سے ہم بچیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے گھرانوں کو، آپ کی میری اولاد کو، آپ کے میری صلاحیتوں کو، آپ کے میرے مال کو، آپ کی میری نسلوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول کر لے۔ اللہ کی قسم، اس پوری کائنات میں سب سے قیمتی جان حضور کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قیمتی خون حضور کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پیارے لوگ انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، اور اللہ کی قسم ان کی جانیں اللہ کی راہ میں لگیں، ان کا خون اللہ کی راہ میں بہا، ان کے گھر بار اللہ کی راہ میں قبول ہوئے، ان کی نسلیں اللہ کی راہ میں لگیں، ان کی صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگی ہیں۔ آپ اور میں بھی تب قیمتی ہوں گے جب آپ کا میرا وقت اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگے گا۔ آپ کا میرا مال، آپ کی میری اولاد، آپ کی میری ایکسپرٹیز، آپ کے میرے ایکسپیرئنسز، آپ کی میری صلاحیت، آپ کی میری ریسورسز، آپ کی میری نسلیں، وہ اس وقت قیمتی ہوں گی جب اس کام میں لگیں جس کام میں اللہ کے رسول لگے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم کامیابی. سب نے مر جانا ہے بھائی، اصل یہ مسئلہ ہے، یہ اصل کامیابی اللہ کے نگاہوں میں. اللہ مجھے اور آپ کو یقین اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ آخری آیات ہیں دسویں پارے کی، پھر ہم انشاءاللہ گیارہویں پارے میں داخل ہوں گے. اب کچھ آیات میں کچھ گروہوں کا ذکر آ رہا ہے، جھوٹے لوگ منافقین، ان کا بیان بھی آئے گا، مخلص ایمان والے مگر معذور بیمار، ان کا ذکر بھی آئے گا، اور مخلص ایمان والے مگر وہ روتے ہوئے گئے، سواریاں نہیں تھیں، تین کا بیان ابھی آ رہا ہے. پھر کچھ اور مخلص ایمان والے تھے، چھ صحابہ ابو لبابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، ان کا ذکر آئے گا، اور تین الگ ہیں، کعب بن مالک، بڑا مشہور واقعہ، وہ ذکر تھوڑا بعد میں آئے گا. ابھی تین گروہوں کا ذکر. فرمایا وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم، اور دیہاتیوں میں سے بہانہ کرنے والے آئے، یعنی منافق، تاکہ انہیں پیچھے بیٹھ رہنے کی اجازت دے دی جائے. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اور وہ گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جھوٹ بولا، ایمان کے جھوٹے دعوے. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم، ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا. یہ تو پہلا گروہ ہوا، ہٹے کٹے منافق، جھوٹے بہانے بنانے والے، ان کے لیے تو عذاب. دوسرا گروہ، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، نہیں ہے کمزوروں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ہی ان پر جو خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتے کوئی گناہ. اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لیے مخلص ہوں. اچھا، عورتوں کے لیے تو نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، تو مردوں کے لیے نفیر عام نکلنے کا معاملہ، لیکن کمزور ہیں، بڑھاپا ہے، مریض ہیں، یا سفر پہ ہیں، جانا ہے سفر پر، جانا سواری وغیرہ، اخراجات نہیں ہیں، تو ان کمزوروں پر، مریضوں پر، اور جو کچھ نہیں پاتے کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں، اخلاص ہے، اللہ اجر دے گا. ما علی المحسنین من سبیل، نیک لوگوں پر، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں پر کوئی راہ نہیں، یعنی ان پر کوئی الزام کا معاملہ نہیں. تو نیک لوگ یعنی عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے، ان پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا. یہ دوسرا گروہ، یہ مخلص لوگ ہیں. اب تیسرا گروہ، یہ بھی مخلص ہیں. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں. قلت لا اجد ما احملکم علی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا کہ جس پر میں تمہیں سوار کر لوں. 18 افراد پر ایک اونٹ ہے اوسطاً، اور آگے جا کے وہ بھی 18 والی فگر بھی اور بڑھ جائے گی، 20-22-25 ہو جائے گی. تو حضور فرماتے میرے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے، مخلص ہیں. اب واپس لوٹ رہے ہیں، تولوا واعینهم تفيض من الدمع حزنا، تو اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہ رہی تھیں. اللہ یجید ما ينفقون، کہ وہ خرچ کرنے کو کچھ نہیں پاتے. مخلص ہیں مگر سواریاں نہیں، حضور نے واپس فرما دیا. یہ بھی مخلص ہے، ان کا اجر بھی اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اب الزام کس پر ہے، پکڑ کن کی ہے؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، الزام تو بس ان لوگوں پر ہے جو آپ علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، کھٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ردو بھی ان یکون مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. عورتوں کے لیے نکلنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایسے مرد ہیں کہ عورت بن گئے، ہاں بزدلی دکھا رہے، نکل نہیں رہے اللہ کے راہ میں. گھروں پہ بیٹھنے کا معاملہ تو عورتوں کا ہے، یہ گھروں پہ بیٹھے رہے. ردو بھی ان یکون مع الخوالف، وہ راضی ہوں گے اس پر کے پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فہم لا یعلمون، بس وہ کچھ نہیں جانتے. یہاں کر الحمدللہ قرآن پاک کے 10 پارے مکمل ہوئے. ویسے 13ویں شب ہے ابھی الحمدللہ، لیکن 10 پارے اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئے. اللہ مزید کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب 11واں پارہ شروع ہوتا ہے، یہ غزوہ تبوک سے واپسی ہو رہی ہے. غزوہ تبوک سے واپسی، تقریباً 15 دن جانے میں، 15 دن آنے میں لگے، 30 دن ہو گئے، اور کم و بیش 20 دن کا حضور کا وہاں قیام رہا. کتنا ہو گیا؟ 50. یہ 50 کی فگر ذہن میں رکھیے گا، کمنگ سون, بعد میں کام آئے گی, ایک جگہ پر اس کا تذکرہ ہوگا. تو کم و بیش 50 دن کا معاملہ, 800 میل کا بھی معاملہ تھا سفر کا کم و بیش. تو اب حضور واپس تشریف لا رہے اور یہ واپسی پر خطبہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے, اور منافقین کے بارے میں کچھ اور بھی باتیں آئیں گی. فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, مسلمانوں وہ منافقین تمہارے سامنے بہانے پیش کریں گے جب تم ان کی طرف واپس پہنچو گے. قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم, آپ فرما دیجئے بہانے نہ بناؤ, ہم تمہاری باتیں ہرگز نہیں مانیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, یقینا اللہ ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر چکا ہے. قرآن پاک بھی آ رہا ہے اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی آ رہی ہے. ایک دلچسپ نقطہ نوٹ کیجئے گا, بعض اسلاف اور علماء کا خیال ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تقریباً 50,000 مرتبہ حضور کے پاس آئے ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے درجات بلند کرے, صاحب علم تھے, انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے اسلاف کی آرا کی صورت میں. اور 23 برس بہت ہوتا ہے, 23 برس میں کم و بیش 50,000 مرتبہ جبرائیل حضور کے پاس آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کم و بیش. آیات ہزاروں ہیں قرآن پاک کی, احادیث ہزاروں ہیں, اور بار بار مرحلہ مرحلہ وار اور ایک ایک مرحلے پر جبریل بار بار بھی آئے حضور کے پاس علیہ السلام. تو قد نبأنا اللہ من اخبارکم, یقینا اللہ ہمیں تمہارے حالات سے آگاہ کر چکا ہے. وسیر اللہ عملکم ورسولہ, اور انقریب اللہ اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھیں گے. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادتی, پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ تعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو تم اعمال کیا کرتے تھے. تم بہانے بنا رہے ہو, ابھی ٹیسٹ ہو جائے گا, تمہارے اعمال کو آگے دیکھا جائے گا. اور پھر لوٹ کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس, وہ غیب و ظاہر کا جاننے والا, وہ سب کچھ بتا دے گا جو تم اعمال کرتے تھے. یہ ہے اصل اصلاح کا پہلو, آخرت کا یقین, کل کی جواب دہی کا احساس, اللہ کے سامنے پیش ہونا. یہ ہے جو مستقل ہر دوسرے صفحے پر قرآن پاک میں ذکر آتا ہے, تربیت کے لیے, تزکیے کے لیے, اصلاح کے لیے اور کریکشن کے لیے, قوم کی تربیت کے لیے. یہ عقیدہ آخرت اہم ترین ہے, اللہ تعالی ہمیں آخرت کا یقین عطا فرمائے. سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم, ان قریب تمہارے سامنے اللہ تعالی کی قسمیں اٹھائیں گے جب اے مسلمانوں تم ان کی طرف واپس جاؤ گے, تاکہ مسلمانوں تم ان منافقین سے اعراض کرو, درگزر کرو. فاعرضوا عنہم, تو تم ان سے منہ پھیر لو. انہم رجس, بے شک وہ لوگ ناپاک ہیں. یہ ان کی حرکتیں ناپاکی کی ہیں, یہ ان کے باطن میں نفاق کا مرض, یہ ناپاکی کا. انہم رجسن, بے شک وہ لوگ ناپاک ہیں. وماواہم جہنم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما کانوا یکسبون, یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم, وہ تمہارے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فان ترضوا عنہم, تو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ. فان اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین, تو بے شک اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا. یہ ہے دو ٹوک حتمی باتیں جو ان منافقین کے بارے میں آ رہی ہیں. اے مسلمانوں, تو یہ تو قسمیں اٹھائیں گے تمہارے سامنے, تم راضی ہو بھی جاؤ, اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. الاعراب اشد کفر و نفاقا, دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں. واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسوله, اور دوسروں سے زیادہ اس لائق ہیں کہ وہ ان احکام کو نہ جانے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. یہ اعراب یعنی دیہاتیوں کا تذکرہ. پھر وہ نقطہ ذہن میں رکھیے, مدینہ شریف کے اطراف میں مختلف قبائل میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا, مگر وہ نفاق کے مرض میں مبتلا اور ہجرت کر کے حضور کی طرف تشریف نہیں بلکہ آ نہیں رہے تھے, حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو رہے تھے. ایک بات ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, یہ اس بات کے زیادہ لائق یا قریب ہیں کہ ان احکام کو نہ جانیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل فرمائے. ایک ان کو اللہ تعالیٰ ایکسکیوز تو دے رہا ہے ایک درجے میں کہ حضور کی صحبت کا موقع ان کو زیادہ نہیں ملا, دور ہونے کی وجہ سے حضور کی صحبت کا, مجلس کا موقع زیادہ نہیں ملا. یہ ایک حد تک ایکسکیوز ہے. ابھی اسی علاقے کے نیک لوگوں کا ذکر آ جائے گا تھوڑی دیر میں, توجہ کیجئے گا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ, اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اس مال کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ, اور تم پر گردش ایام کا اے مسلمانوں یہ انتظار کر رہے ہیں. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ, حقیقت میں انہی پر بری گردش ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. مال بھی خرچ کرتے مجبوراً کہ ان کو مسلمان مانا جائے, جیسے نماز بھی ادا کرتے تھے مجبوراً کہ ان کو مسلمان مانا جائے. تو اپنے جھوٹے اسلام کے اظہار کے لیے کبھی کبھی چاروں ناچار مال خرچ کیا کرتے تھے. یہ کچھ بدو ہیں دیہاتیوں کے, ان کا طرز عمل. البتہ اب کانٹراسٹ سنیں, اور آج 2024 کا ذکر بھی میں آپ کے سامنے آیت کے ترجمے اور تشریح کے بعد رکھوں گا. کانٹراسٹ یعنی موازنے کے طور پر کیا بات آ رہی. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور دیہاتیوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ, اور وہ اس مال کو اللہ کے ہاں قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور رسول علیہ السلام کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ انہا قربت الحم, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. یہی دیہات ہیں, یہاں کچھ اور صاحب ایمان ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں وہ بڑی سعادت سمجھتے ہیں کہ اللہ کا قرب ملے گا اور پیغمبر کی دعائیں ملیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بھی قدردانی فرماتا ہے, حضور بھی قدردانی فرماتے تھے. بندے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, حضور قبول فرما کر دعائیں دیتے تھے ان کو. اللہ اکبر, کیسے خوش نصیب وہ لوگ تھے جو فزیکلی حضور کی دعائیں لیتے ہوں. بعد میں ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے, آج حضور کی ایبسنس میں دعائیں کیسے لیں گے آپ اور ہم. یہ خوش نصیب تھے, سامنے حضور سے دعائیں لے رہے تھے. آج میں اور آپ ایبسنس ہے حضور کی, حضور ہمارے درمیان تو نہیں, حضور کی دعائیں کیسے لے سکتے, یہ ذکر ابھی آگے آئے گا. لیکن نقطہ کیا ہے, وہی بدو پہلے والے بوجھ سمجھتے, جان چھڑانا چاہتے, اور یہ بدو اسی ماحول میں ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اور خرچ کرنے کو سعادت سمجھتے, اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے, پیغمبر کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, الا انہا قربۃ لہم, آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی, ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. کانٹراسٹ آ گیا. اب آئیے 2024. آج اس امت کی کچھ عورتوں کو پردہ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے, کیا کرے جی, بڑا مشکل دور ہے. اچھا 2024, چند سالوں پہلے کے بعد فرانس کا واقعہ مشہور ہوا, اور یہ خاتون جو کہ بورن نان مسلم تھی, یعنی فرینچ تھی, اسلام اس نے قبول کیا, ایک سپر مارکیٹ میں جاب کر رہی تھی, ایک عرب فیملی وہاں پر گئی, اور یہ خاتون نیلی آنکھیں رپورٹ کیا گیا اور نقاب میں تھی, عرب فیملی بالکل فارغ. اس کو دیکھ کر منہ بنایا, اور یہ بہت مشہور ہوا یہ واقعہ, اور اس خاتون نے نقاب ہٹا کر دکھایا. اس نے کہا, آئی ایم اے فرینچ, یو سولڈ دس اینڈ آئی باٹ اٹ فرام یو, میں فرینچ ہوں, تم لوگوں نے بیچ لیا یہ لباس, یہ حجاب, یہ پردہ, یہ نقاب, اور میں نے خرید لیا. کووڈ کے دور کا معاملہ تو بعد کا ہے. ایک اور بچی یورپ کی, اس نے میڈیکل ماسک لگایا, پورا ابایا لیا, سر کو کور کیا اور میڈیکل ماسک لگایا, اور نیچے لکھا, روک سکتے تو روک لو. اینتھراکس کا کبھی ایک آیا تھا غالباً, وہ مسئلہ تھا کچھ, تو سب نے, پورا فارس والوں نے جو ہے وہ منہ چھپا لیا. ارے عورتیں کیا, مردوں نے بھی منہ چھپایا, کسی کو تکلیف ہوئی؟ اللہ نے کووڈ میں سارے مردوں کے بھی منہ چھپوا دیے, کسی کو پریشانی ہوئی؟ منہ چھپاوا بھائی, نظر نہیں آ رہا. تو کووڈ میں تو اللہ نے مردوں کے بھی چہرے چھپوا دیے, عورت کا تمہیں کیوں پریشانی ہو رہی؟ تو ایک مسلمان بچی یورپ میں کووڈ سے پہلے, روک سکتے تو روک لو, میڈیکل ماسک لگا کے میں نے اپنا منہ چھپا لیا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. ایک کرسچن تھا, مسلمان ہوا, داڑھی چھوڑ دی. گھر والوں نے کہا, تو نے کرسچینٹی کو تو چھوڑا, چہرہ کیا بنا لیا؟ بولا, سو واٹ, میں نے محمد کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے چہرے سے خوبصورت کسی کا چہرہ نہیں ہے, میرا چہرہ بھی ان کے چہرے جیسا ہوگا, بات ختم. یہ اسی دور میں, یہ اسی 21ویں صدی کے اندر ہیں, اور آج بھی لوگ اللہ کے راہ میں وقت لگا رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں, صلاحیتیں لگا رہے ہیں, ایکسپرٹیز لگا رہے ہیں, وہ گواہی دے دیں گے یا وہ حجت بن جائیں گے ان لوگوں کے لیے جو آج کہتے ہیں جی دین کے لیے وقت کہاں سے نکالیں, آج کہتے ہیں دین پر عمل کیسے کریں, آج دین کے لیے کیسے خرچ کریں. لو بھائی ادھر اسی بدوؤں کے اندر یہ بھی ہیں یہ بھی ہیں, تو آج 2024 میں ایسے بھی ہوں گے اور ویسے بھی ہوں گے. تو جو اچھے ہیں اللہ ان کو کھڑا کر دے گا, یہ بھی تو تھے, تم عمل کیوں نہیں کر سکتے تھے, تم نے دین پر عمل کیوں نہ کیا, تم نے دین کی دعوت کا کام کیوں نہ کیا, تم نے دین کی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو کیوں نہ کھپایا. نو ایکسکیوز ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. ہم ایک دوسرے کو فول بنا سکتے ہیں, بے وقوف بنا سکتے ہیں, بٹ وی کین ناٹ لیو وتھ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے سامنے نہیں چلے گا. اللہ ہمیں سچی پکی توبہ اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت بہت پیاری, ساری آیتیں پیاری ہیں, مگر یہ کس اعتبار سے, صحابہ کی عظمت کا بیان, اول اس امت کی کریم صحابہ, ان کی عظمت اور ان کی عمدہ انداز سے پیروی کرنے والے بعد والے, ان کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان. بڑی پیاری آیت ہے, فرمایا یہاں سن لیجئے, سیدخل الا انہا قربت لہم, آگاہ ہو جاؤ بے شک یہ خرچ کرنا ان کے لیے قربت کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتی, ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا, بہت بڑا ہی بخشنے والا. سبحان اللہ, غفور یہ فعول کا وزن عربی میں, بڑا ہی خوب بخشنے والا, رحیم یہ فعیل کا وزن عربی میں, اب یہ عربی کی خوبصورتی ہے, بیوٹی ہے اس کی. بہرحال رحیم مستقل رحم فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا, نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب اگلی آیت کا میں عرض کر رہا تھا, بڑا پیارا مقام, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان, اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے میں جن لوگوں نے سب سے پہلے سبقت کی, اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی اور اخلاص کے ساتھ عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہوا, ورضوا عنہ, اور وہ اس اللہ سے راضی ہوئے, واعد لہم جنات, اور اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں, تجری تحتہا الانہار, جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ذلک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اول کون؟ مہاجرین اور انصار, یہ صحابہ کی جماعت, صحابہ اہل بیت سب اس میں شامل, مہاجرین اور انصار, صحابہ اہل بیت. ہم تو سب کی قدر کرتے ہیں بھائی, ہم اہل سنہ زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے الحمدللہ, صحابہ اور اہل بیت دونوں کی ہم قدر کرتے ہیں الحمدللہ. تو اول انصار مہاجرین, اور جنہوں نے عمدگی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی, صحابہ کی پیروی تابعین, تابعین کی پیروی تبع تابعین, یہ اس امت کی کریم ہے. حضور کے الفاظ ہیں جمعے کے خطبات میں ہم اور آپ سنتے ہیں, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, بخاری شریف میں بھی ہیں کہ حضور فرماتے بہترین دور میرا آپ کے ساتھ صحابہ, پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تابعین, پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے تبع تابعین. یہ تین تو بیسٹ جنریشنز ہیں اس امت کی. البتہ مفسرین نے لکھا قیامت تک جتنے بھی ان کی پیروی کریں گے. سبحان اللہ, صحابہ کا ایمان معیار ہے. البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا, اور کون سا گروہ نجات پائے گا؟ حضور 72 کی حدیث سنی ہے نا, 72 والی حدیث سنی ہے, ایک پائے گا کون, نام نہیں لیا, عمل بتایا, ما انا علیہ واصحابی, وہ گروہ نجات پائے گا جو میری اور میرے صحابہ کی سنت و طریقے پر ہوگا. سبحان اللہ, تو قیامت تک جو صحابہ کی پیروی کریں گے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عن, اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اس سے راضی ہوئے, واعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار, اور اس اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا ابدا, وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ذلک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے, نبی علیہ السلام کے صحابہ کی محبت عطا فرمائے, اور ان کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اور تمہارے آس پاس بسنے والے دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں, وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ, اور کچھ مدینے والوں میں سے بھی ہیں, مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, نفاق پر اڑے ہوئے ہیں, لَا تَعْلَمُهُمْ, تم انہیں نہیں جانتے مسلمانوں, نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ, ہم انہیں جانتے ہیں, سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ, ان قریب ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دیں گے, پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. ایک عذاب کیا ہے؟ مسلمانوں کو فتح ملنا. ایک عذاب کی کیفیت دنیا میں ذلت کیا ہے؟ ان کا پول کھلنا. تو مسلمانوں کو فتح ملنا اور ان کا پول کھلنا یہ دو مرتبہ عذاب کی کیفیت کی ایک شکل. ثم يردون الى عذاب عظیم, پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب آ رہا ہے چوتھے گروہ کا بیان. پہلے ایک منافقین کے گروہ کا بیان تھا, دوسرا کمزوروں کا, تیسرا جن کے پاس مال نہیں تھا خرچ کرنے کو, تھے مخلص. اب چوتھا آ رہا ہے, یہ صحابی ابو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو لبابہ ستون بہت ہے مسجد نبوی میں, اللہ نے زیارت عطا فرمائے, اور ستون ابو لبابہ معروف ہے. یہ خود تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور تقریباً چھ صحابہ ان کے ساتھ, اور مخلص تھے. خطا ہو گئی, نہ جا سکے تبوک کے موقع پر, خطا ہو گئی. انہوں نے اپنے لیے سزا اپنی سمجھ کے مطابق یہ تجویز کی کہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اپنے آپ کو, اور کہا حضور آ کر فیصلہ فرمائیں گے, جو چاہے فیصلہ فرمائیں. اپنے طور پر انہوں نے انیشیٹو لے لیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں توبہ کا قبول کرنے کا اعلان فرمایا اور ان کے صدقات قبول کرنے کی توجہ دلائی. فرمایا وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. صحابہ سے خطا گناہ ہو سکتا ہے, توجہ, معصوم ہیں انبیاء خطاؤں سے پاک. صحابہ, ایک بڑا پیارا لفظ اہل سنت میں استعمال ہوتا ہے. اہل سنت سے مراد یعنی دیوبندی, بریلوی, اہل الحدیث, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, سب یہ اہل السنہ. تو اہل السنہ کے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صحابہ محفوظ ہیں, اللہ نے بچائے بھی رکھا, اور جہاں خطا یا گناہ ہوئے اللہ نے معاف فرما دیا. یہ احد کے بیان میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں, آل عمران میں آئندہ بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ. فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا, انہوں نے کچھ اچھے اور کچھ برے عمل ملا جلا دیے ہیں, خطا بھی ہو گئی نہیں گئے, غلطی ہوئی, اور اپنے لیے طے کر لیا کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا, ستون سے باندھ لیا, حضور آ کر فیصلہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم. عسى الله ان يتوب عليهم, امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها, اے نبی علیہ السلام آپ ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں, اور اس کے ذریعے وتزكيهم بها, اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں. وصلی علیہم, اور ان کے حق میں دعا فرمائیں. سبحان اللہ, حضور کو اللہ فرما رہے ان کے حق میں دعا فرمائیں, اللہ اکبر. امنا صلاتک سکن لہم, بے شک آپ علیہ السلام کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. پہلی بات, ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے. دوسرا, صدقے کے فوائد بتائے گئے کہ انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے. مال کا خرچ کرنا یہ بندے کی خطاؤں کو بھی مٹاتا ہے, دل کو بھی پاک کرتا ہے, مال کو بھی صاف کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے صدقہ دیا کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو, یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور حضور کو فرمایا آپ ان کے لیے دعا کیجئے. اب یہ تو خاص ان کا سعادت کا معاملہ ہے, اور فرمایا کہ انا صلاتا کا سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. احادیث میں کچھ دعائیں ملتی ہیں جو حضور نے فرمائی ہیں اور جن کے لیے آپ اور میں مصداق بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. ایک عرض کرتا ہوں, جامع ترمذی میں ہے, حضور نے دعا دی اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے, اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے. پنجابی میں کہتے ہیں حیاتی ہو, زندگی ہو, اللہ تجھے زندگی دے. ہمارے اردو میں کہتے ہیں لمبی زندگی اللہ دے. تو حضور فرما رہے اللہ اسے تر و تازہ رکھے. انگریزی میں کہیں پراسپیرٹی عطا کرے, اللہ اسے تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. حضور کی دعا ہے. 6236 آیات قرآن میں, 6236 ہزاروں احادیث حضور کی ہیں امت کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور فرما رہے اللہ اسے خوش و خرم رکھے, تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کچھ سنے اور ایسے ہی دوسروں کو پہنچا دے. خدا کی قسم, آپ کی میری صلاحیت بولنے کی ہو, سمجھنے کی ہو, لکھنے کی ہو, بیان کی ہو, ڈبیٹ کی ہو, آئی ٹی کی ہو, واٹ ایور اٹ مے بی, ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال اس کام میں ہے, اللہ کے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. یہ کریں تو حضور کی دعا نہیں ملے گی ہمیں, اللہ اکبر. ایسی اور بھی دعائیں, اور ایک جامع ترین دعا کیا ہے یاد کر لیں اس کو ترجمے کے ساتھ. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ہے, اے اللہ میں تجھ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں, ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تیرے بندے اور تیرے نبی علیہ السلام نے تجھ سے کیا. سبحان اللہ, یہ حضور نے خود سکھائی ہے, یہ دعا حضور نے تعلیم دی. اور اے اللہ ان تمام برائیوں شرور سے بچنے کی التجا کرتا ہوں جن سے بچنے کی التجا اور دعا تیرے بندے تیرے نبی علیہ السلام نے فرمائی. تو ساری دعاؤں کا حاصل کہہ لیجئے, ساری دعاؤں کا حاصل اس دعا میں آ گیا. اس دعا کو یاد کر کے ہم اپنے معمولات میں شامل رکھیں, ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں. اللہ ہمیں توفیق دے. امنا صلاتا کا سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. اور سب سے بڑے ہم کہاں ضرورت مند ہوں گے؟ قیامت کے دن, جب ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ سب اپنی قوموں کو کہیں گے ہمارے پاس لاؤ, اور ایک ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حالت سجدہ, یا ربی امتی یا ربی امتی, اس وقت حضور دعا کر, نہ باپ نہ ماں نہ دوست نہ بھائی کوئی نہیں, رسول اپنی قوموں کو واپس کر دیں گے حضور کی ذات. اللہ حضور کی شفاعت مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی علیہم, اور اللہ کے رسول ان کے حق میں دعا کیجیے, ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے. الم یعلمو, کیا وہ جانتے نہیں, ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ, بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. ویاخذ الصدقات, اور صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا یعنی قبول فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے, سبحان اللہ, ایک حدیث بیان ہونے سے رہ گئی, آج دہرا لیتے ہیں اس کو. ایک تو یہ فرمایا جا رہا ہے ویاخذ الصدقات, اور اللہ صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے. بڑا پیارا ترجمہ ہے یہ, جو علماء کا متفقہ ترجمہ. حدیث میں آتا ہے بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے, اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے, دائیں ہاتھ میں, اور اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے, پرورش کرتا ہے اس کی, جیسے تم اپنے جانور کے بچے کی پرورش کرتے ہو. اور اللہ ایک کھجور کا اجر بڑھاتے بڑھاتے بہت پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دوسری حدیث سنی, بیان ہونی چاہیے تھی نہ ہو سکی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں کا معاملہ نہیں ہے, ہے تو وہ بھی خرچ کریں, اللہ توفیق دے. حدیث میں کھجور کا ایک دانہ دے کر, کھجور کا ایک دانہ اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو دے دو, یہ نہ سوچو کہ اس سے کیا ہوگا. وہ صحابی کے چند کھجوریں پورے ڈھیر پر تھی نا, تو دو, جتنی توفیق تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے دو, اللہ قبول فرما کر اجر احد پہاڑ جتنا ایک کھجور کا بھی کر دیتا ہے. علم یا علم, کیا وہ نہیں جانتے, ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ, بے شک اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ, اور صدقات اپنے دست قدرت میں لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. یہ قبولیت کی راتیں ہیں. اللہ ہم سب کو سچی پکی انفرادی اجتماعی توبہ کی توفیق دے, اور اللہ ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. آگے فرمایا, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ, اور آپ فرما دیجئے عمل کرتے رہو, پھر عنقریب اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا اور اس کے رسول اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے. آئندہ معاملہ درست رکھنا, توبہ تو ہو رہی ہے قبول, آئندہ اصلاح. اور اصل توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کے روش پر آؤ. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, اور عنقریب تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, پھر وہ اللہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ, اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کیا گیا ہے, اب چاہے تو اللہ انہیں عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا بڑی حکمت والا ہے. یہ وہ پانچویں گروہ کے تین صحابہ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم. تفصیلی حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، ان کا ذکر ابھی آیت نمبر 118 میں آئے گا. ان کا معاملہ ویٹ اینڈ سی کا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے، وہ تفریق بین المؤمنین، اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصاد لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، اور گھات لگانے کی جگہ بنائی اس کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا. یہ ہے جس کو مسجد ضرار، نقصان پہنچانے والی مسجد کہا گیا. یہ منافقین نے سازش کی، مسجد نبوی سے ذرا دور ایک مسجد بنائی اور بہانہ بنایا کہ حضور ذرا لوگوں کو دور پڑتی ہے مسجد نبوی، تو ہم ذرا ان کے لیے بنا رہے ہیں، آپ آ کے انوگریشن کیجئے گا. یہ انہوں نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کے ذریعے منع فرما دیا، اور اس مسجد جو کہ ضرار یعنی نقصان پہنچانے کے لیے تھی اس کو ڈھا دیا گیا. یہ لغوی طور پر مسجد تھی، حقیقتاً تو نہیں تھی. ایک، اور دوسرا گھات لگانے کی جگہ کس کے لیے؟ اس کا نام ہے ابو عامر خزرجی. ابو عامر خزرجی یہ شخص راہب تھا اور ریاضتیں بھی کرتا تھا، مگر جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے آئے، بے تاج بادشاہ بن کر آئے، یہ حسد میں مبتلا ہوا. جیسے سامری کو حسد ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، جیسے یہود کو حسد ہوا تھا حضور علیہ السلام سے، اس کو بھی ہو گیا. اس نے سازشیں کی، یہ شام کی طرف گیا، وہاں سے اس نے سازشیں کی اور منافقین کے ساتھ مل کر یہ پلان بنا، اور یہ ایک مرکز بن رہا تھا اس شخص کے لیے. باقی ضمناً ایک واقعہ بس آج دل چاہ رہا ہے کہ یہ بات میں شیئر کر لوں، سنیے گا. عبداللہ بن ابئی دشمن، اور یہ ابو عامر خزرجی دشمن. سنیے گا، عبداللہ بن ابئی کی بیٹی اور ابو عامر خزرجی کے بیٹے، ادب سے نام لوں گا، دونوں ایمان لے آئے تھے اور دونوں حضور کے ساتھ تھے، اور غسیل الملائکہ، یہ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ سنا ہوگا آپ نے، یہ غسیل الملائکہ ابو عامر خزرجی کے بیٹے. احد کی رات پکار لگ گئی اور ان کا نکاح ہو گیا تھا. ایک کون ہے؟ عبداللہ بن ابی کی بیٹی، اور ایک بیٹا ابو عامر خزرجی، دونوں دشمنوں کے بیٹا بیٹی. اور مجھے اجازت دیجئے میں آپ کا وقت لوں، خواتین ہماری بہنیں اور مائیں سنیں، بڑا پیارا واقعہ یاد آ گیا، بس اللہ نے دل میں ڈال دی بات. ابھی احد کی پکار لگی، ان کا نکاح ہوا، رات گزر گئی، ابھی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. اس خاتون نے صحابیہ خواب دیکھا ہے کہ میرا شوہر شہید ہوگا اور میری گود میں اللہ نے ایک چاند ڈال دیا ہے. آنکھ کھلی ہے، اس خاتون نے اپنے شوہر سے تعلق قائم کیا، دکھایا گیا کہ شہید ہونے والا ہے، لیکن گود میں چاند بھی ایک آ رہا ہے. اس خاتون کی آنکھ کھلی، تعلق قائم ہوا، تعلق قائم ہوا تو غسل فرض ہو گیا. پکار لگ گئی، یہ حنزلہ، یہ حنزلہ وہ والے نہیں ہیں جو نافقہ حنزلہ، وہ نہیں، یہ حنزلہ ابو عامر خزرجی کے بیٹے. پکار لگی، چلے گئے، شہید ہو گئے. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ اس کو غسل دو. حضور نے معلوم کروایا کیا ایسا معاملہ ہوا، حضور کو تو پتا چل گیا کہ فرشتوں نے غسل دیا. فرمایا کہ رات اس کا نکاح ہوا ہے، غسل فرض ہو گیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے آئے ہیں اس کو غسل دینے کے لیے، غسیل الملائکہ. دنیا میں کسی عورت کو اندازہ بھی ہو جائے کہ میرا شوہر مرنے والا، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ تعلق قائم کرے اور بچہ پیدا اور وہ یتیم ہو؟ اس اللہ کی بندی نے تعلق قائم کیا، اور آئندہ اللہ نے بیٹا دیا، اور وہ پتہ ہے کیا مشہور ہوا؟ ابن شہید، ابن شہید، ابن شہید، شہید کا بیٹا، شہید کا بیٹا، شہید کا بیٹا. دس از اسلام، دس از ایمان. یہ ہے ایمان، عجیب ہی شہ ایمان. اللہ آسمان سے فرشتے بھیج رہے غسل دینے کو، اللہ کل بیٹا دے رہے، وہ ابن شہید مشہور ہو رہا ہے، اور یہ بیٹا، یہ شوہر بیوی کس کے بیٹا بیٹی ہیں؟ ایک دشمن عبداللہ بن ابی، ایک دشمن ابو عامر خزرجی. اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے ان دشمنوں کو دنیا میں ذلیل کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے نقصان پہنچانے کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مؤمنوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ، اور گھات لگانے کی جگہ بنائی اس کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا رہا. یہ جنگ کرتا رہا کون؟ یہ ابو عامر خزرجی. اس کے لیے پلان تھا کہ مرکز بنے اور یہ آ کر سازشیں کرے. فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور منافقین ضرور قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں. اس کے بعد یہ سازشی طور پر عمارت جو بنائی گئی جس کو انہوں نے مسجد قرار دینا چاہا اس کو ڈھا دیا گیا. لا تقم فیہ ابدا، اے نبی علیہ السلام اس مسجد ضرار میں کبھی آپ کھڑے نہ ہوں. حضور کو منع کر دیا گیا وحی کے ذریعے. لمسجدن اسس علی التقوی من اول یوم، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، احق ان تقوم فی، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. یہ کون سی مسجد ہے؟ ایک بڑی رائے مفسرین کی مسجد قبا کے بارے میں، اور حضور نے سب سے پہلے مسجد قبا تعمیر فرمائی، اور ایک بڑی رائے اور احادیث کی روایات بھی، صحابہ کے اقوال بھی پیش کیے گئے، مسجد نبوی بھی مراد دی گئی. تو بہتر بات ہے کہ یہ دونوں مسجدیں حضور نے تعمیر کی ہیں نا، مسجد قبا بھی اور مسجد نبوی بھی، یہ دونوں اول دن سے تقوی کی بنیاد پر. فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاکیزگی اختیار کریں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اب یہاں اکثر مفسرین نے قبا والوں کا ذکر کیا ہے. قبا سے مراد جو معروف مسجد ہے قبا، جہاں بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائے تو دو رکعت ادا کرے تو عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو وہاں کی زیارت اور حاضری بھی نصیب فرمائے. بہرحال قبا کے ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، یہ حضرات ڈھیلے استعمال کرتے تھے. ہمارے تو لوگوں نے معاذ اللہ ان معمولات کا مذاق بھی اڑایا. معاذ اللہ، ڈھیلے کیا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے پتھر، جب بندہ پیشاب سے فارغ ہو تو پہلے اس سے جبس کر کے قطرے سکھا لے پھر پانی استعمال کرتے. اللہ نے اس کو پسند فرمایا. اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ دنیا چاند پر چلی گئی ہے، مولوی جو ہیں وہ استنجے کا طریقہ سکھا رہے. تو بھائی ڈاکٹر تمہیں تمہارے گھر کا نقشہ نہیں بنا کر دے گا، اور انجینئر تمہارے بیٹے کے لیے دوا نہیں دے گا. تو انجینئر سے تم کبھی تقاضا نہیں کرتے کہ دوا دو، اور ڈاکٹر سے کبھی تقاضا نہیں کرتے میرے گھر کا نقشہ بناؤ. تو مولوی سے چاند پر جانے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اتنے بڑے بڑے فنڈز لگا رکھے اپنی یونیورسٹیز کے اندر، تم جاؤ چاند پر. مولوی ہوگا وہ مسجد کو سنبھالے گا، علماء ہوں گے وہ دین کی مسند کو سنبھالیں گے، شرعی رہنمائی کریں گے. یہ کیا کہ عالم تمہیں سائنٹسٹ بھی بن کے دکھائے، تمہیں جغرافی کا ماہر بھی بن کے دکھائے، تمہیں کیمسٹری کا ماہر بھی بن کے دکھائے، تمہیں آسمان پر بھی جا کر دکھائے، اور تم مزے کر کے بیٹھے رہو؟ عجیب بات ہے. جس نے غصہ نکالنا ہے مولوی پہ نکالنا ہے، علماء پر نکالنا ہے، دین والوں پر نکالنا ہے، ہمیں غصہ ایسے لوگوں پر آتا ہے. بھائی سیدھی سی بات، یو گاٹ دا پوائنٹ؟ استنجے کا مذاق اڑا کے دنیا چاند پہ چلے گئے، مولوی استنجے کا طریقہ سکھا رہے. تو سکھائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کا عذاب اس کی بڑی وجہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا ہے. قبر کے عذاب کی بڑی وجہ پیشاب کے قطروں سے احتیاط نہ کرنا. تو یہ خوب پاکیزگی اختیار کرتے تھے، چھوٹے ڈھیلے مٹی کے اس سے جس کر کے صاف خوش کرتے پھر پانی استعمال کرتے. ہاں ہمارے اس دور کے اندر جو بھی اس وقت ہماری رہائشوں کا انداز ہے اس میں مناسب بھی نہیں ہے، وہ تو گٹر لائن چوک ہو جائے گی. تو جو ٹوائلٹ میں ٹیشو پیپر استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کر لو، ہوتے ہی ہیں نا، تو کرو استعمال. ادھر خوب پاکیزگی اختیار کرنے کی کوشش کر لو تو اچھی طرح صفائی کا اہتمام، قطروں کو خوش کر لینے کی کوشش، پانی اچھی طرح استعمال کرنا، یہ ہے جو ان قبا والوں کی تعریف ہوئی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ خوب پاک رہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. افمن اسس بنیانا علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، تو کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا طلبی پر رکھی؟ امن اسس بنیانا علی شفا جرف ہارن، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی؟ فنہار بہ فی ناری جہنم، تو وہ عمارت اس کو جہنم کی آگ میں لے گری. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہاں اپنی عمارت کی بنیاد سے مراد ایک مراد ہے کردار کی بنیاد. ایک ہے جس کے دل میں ایمان ہے, اللہ کا تقویٰ ہے, اس کا کردار تو بہت اچھا ہوگا, اور دوسرا ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی. کھائی پر کوئی اگر عمارت بنائے اول تو کھڑی نہیں رہ سکتی, اور جیسے جیسے بنا بھی دے تو گر جائے گی. تو جس کے دل میں نفاق کی گندگی ہے اس کا کردار صحیح اور پائیدار اور درست نہیں ہو سکتا, اور یہ نفاق کا مرض, یہ گندگی جہنم کی آگ میں لے جانے والی ہے. واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم, ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی نفاق کا مرض ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی. الا ان تقطع قلوبهم, مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ نفاق دلوں میں ہے, ان کا اتنا پکا ہو گیا کہ نکلنے والا نہیں. ہاں دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, موت ہی ان کی آ جائے, پھر تو معاملہ ختم ہوگا, ورنہ یہ عمارت بھی بری اور ان کا نفاق بھی بہت پکا, اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہی دل ہو جائیں تب معاملہ شاید ختم ہو. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفاق کے مرض سے بچائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.